بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كتاب أدب الطعام باب التسمية في أوله والحمد في آخره کھانے کی آداب کی کتاب کھانے کے شروع میں بسملہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا عن عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك حضرت عمر بن ابو سلمة رضي الله تعالى عنهما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مجھ سے آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم اللہ سبحانه وتعالى کا نام لو اور تم دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور تم کھاؤ اس حصے میں سے جو آپ کے سامنے ہو عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہما قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدكم فلیذکر اسم اللہ تعالی فان نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اوله فلیقل بسم اللہ اوله وآخره رواہ ابو داود والترمذی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کھانا شروع کرے تو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لے بس اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کو کھانے کے شروع میں لینا بھول جائے تو چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے یہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے اسٹیپ سن ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں میں سے ایک ام سلمہ ہے ام سلمہ کے پہلے شوہر کا نام ہے ابو سلمہ شادی ہوئی تھی ام سلمہ اور ابو سلمہ کی یہ عمر ابن ابی سلمہ جو ہے یہ انہی کے بیٹے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان بچوں کو بھی لے کر آئی آج کل ہمارے زمانے میں خیر بہت کم ہو گئی ہے خیر کم ہو گئی ہے اور جب خیر کم ہو جاتی ہے تو دل کے جو اچھے اچھے اوصاف ہوتے ہیں ہمدردی خیر خواہی غم خاری ایک دوسرے کے لیے فیلنگ وہ ختم ہو جاتی ہے پرائے تو پرائے ہی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کسی کو فیلنگ نہیں اپنے چچا کے لیے اپنے ماموں کے لیے تو بہت دور کی بات ہے ماں باپ کے لیے فیلنگ نہیں اسی وجہ سے ہمارے زمانے میں جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ عورت ہے بیوہ ہے مطلقہ ہے شریف ہے صالح ہے اس کا کیا قصور کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا یہ کہ طلاق دی گئی ہے مگر اس میں قصوروار شوہر تھا، سب کو پتا ہے، مگر شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں کہ نہیں، اگر بچے ہیں تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور جہاں کہیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ بچوں کے باوجود بھی نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار ہو گیا، تو وہ عشق کے جنون میں ہوتا ہے. اس نیت سے آپ کو بچوں والی ماں سے شادی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا کہ جس کے دل میں یہ نیت ہو کہ چلو ہم ان سے شادی کر لیتے ہیں تاکہ یہ بچے بگڑ نہ جائیں، ان بچوں کو کوئی سایہ مل جائے، ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی رہے، اس نیت سے نہیں. وہ تو ماں کے ساتھ عاشق ہو جاتا ہے اور جنون ہو جاتا ہے شادی کا. جب جنون ہو جاتا ہے تو اس ماں کو ہر حال میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ماں کے شرائط کو قبول کرتا ہے وہ، اسے ان بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو لے کر آئی. ہمارے یہاں تو شادیاں ہوتی ہیں، اول تو ایک ایسی عورت سے کوئی شادی کرتا نہیں، کرتا ہے تو وہی کرتا ہے جو عشق سے، عشق کے جنون میں ہوتا ہے. اور اس میں پھر پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرط یہ لگاؤ کہ بچوں کو لے کر نہ آئے ماں. اب کتنا بڑا ظلم کہ ماں کو اپنی اولاد سے دور کیا جاتا ہے، اولاد کو اپنی ماں کی شفقت سے محروم کیا جا رہا ہے. تو بھائی بیواؤں سے اور متعلقہ عورتوں سے، جبکہ وہ صالح ہوں، نیک ہوں، اچھی ہوں، شادی کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں. نمبر دو، اگر وہ بچوں والی ماں بھی ہے تو کیا حرج ہے، بچوں کے ساتھ آئے، انہیں ان کی اگر کوئی پرورش کرے گا تو کتنا اجر و ثواب ملے گا. ٹرینیڈاڈ جن ملکوں میں ہمارا جانا ہوا، ان میں سے ایک ٹرینیڈاڈ ایسا ملک ہم نے دیکھا کہ جہاں مرد بیوہ عورتوں سے بھی شادی کرتے ہیں، متعلقہ عورتوں سے بھی شادی کرتے ہیں، اور تین تین چار چار پانچ پانچ بچوں والی ماں سے بھی شادی کرتے ہیں. اور وہاں یہ بھی دیکھا کہ کنوارا مرد سب سے پہلی شادی پانچ بچوں کی ماں سے کر رہا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ چھوٹی عمر کا مرد بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہاں کوئی، اور جیسے کہ نارمل شادی ہے، وہاں دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی پر عورتیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرتی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آنکھ بند کر کے کرو، مگر جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، رشتہ بھی اچھا ہو، مگر صرف اس وجہ سے کہ ماں والی، بچوں والی ہے، صرف اس وجہ سے کہ متعلقہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ بھائی اسے اگر طلاق ہوئی ہے، تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ اسی کا قصور ہو. تحقیق کرو، معلوم کرو. عمر بڑی ہو گئی ہے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور آپ شادی کر رہے ہیں 40 سال کی عورت سے. پہلی تین بات. دوسری بات یہ کہ بچوں کو اپنی ماں سے الگ نہیں کرنا چاہیے، یہ شرط لگانا اچھا نہیں ہے. وہ ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا وہ ماں جانتی ہے، مگر ماں کے ہوتے ہوئے بچوں کو یتیم کرنا، تو یہ آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا، ان کو اپنی اولاد کی طرح رکھا. حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے تھے قادیانی کیس کے سلسلے میں، ابھی تک مجھے یاد ہے، تو عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ تفریح کے لیے نکلے، روزانہ عصر کے بعد کہیں واک کے لیے نکلتے تھے، تو کبھی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے تھے، تو ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر، میں بھی حضرت والی گاڑی میں ہوتا تھا، یہ سعادت نصیب ہوئی، تو حضرت کچھ نہ کچھ دین کی بات فرماتے تھے، تو تفریح کے لیے ہم جا رہے تھے، اس وقت حضرت نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ زینب بنت ابی سلمہ، یعنی عمر کی بہن زینب، یہ ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غسل فرما رہے تھے وہاں اندر پردے کے پیچھے چلی گئی، پردے میں گھس گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پردے پردہ کر کے غسل فرماتے تھے مگر لنگی پہن کر، تاکہ کبھی اگر پردہ گر بھی جاوے تو خدشہ نہ رہے کسی قسم کا، تو لنگی پہن کر آپ بیٹھے ہوئے تھے غسل فرما رہے تھے. جن لوگوں میں حیا ہوتی ہے وہ لنگی پہن کر کے غسل کرتے ہیں، اور اخیر میں پھر اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آدھ گھنٹے غسل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہوں کے سامنے پورے آدھ گھنٹے تک تو برہنہ نہیں ہونا چاہیے، جب اخیر میں غسل خانے سے نکلنے کا وقت آئے گا تو دس منٹ کے لیے لنگی اتار کر کے دھو لیں گے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شانہوں سے حیا ہوتی ہے. اور یہ اس وقت جو ہے وہ ماڈرن زمانے کی وجہ سے دھیرے 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 بری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، اس کا کسی کو احساس بھی نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کو، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. حالانکہ اپنی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، مگر شرافت کے خلاف ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو دیکھے، گندی چیز. علماء نے لکھا ہے کہ پاخانے پر جس کی نظر پڑتی رہتی ہے اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، گندی چیزیں دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اپنی شرمگاہ ہے، کسی اور کی شرمگاہ ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دس سال تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہے، مگر کتنی محبت تھی، مگر ان دس سالوں میں کہتی کہ کبھی میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ پر نظر نہیں پڑی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری شرمگاہ پر نظر پڑی. تو یہ جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میرے لیے بھی پانی باقی رہنے دیجیے، میرے لیے بھی باقی رہنے دیجیے، اس سے ذہنوں میں جو استدلال آتا ہے وہ استدلال صحیح نہیں ہے. پورے پردے کے ساتھ غسل فرماتی تھی، ایک ہی برتن میں سے دونوں بیٹھ کر حیا تھی وہاں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد اور عورت کو بالکل برہنہ ہو کر آپس میں ملاقات نہیں کرنی چاہیے، کچھ لحاف وحاف اپنے اوپر اڑے ہوئے ہونا چاہیے، اسی طرح اس وقت قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ آداب سکھائے گئے ہیں، تو ان آداب کا جتنا زیادہ خیال رکھا جائے گا ہمارے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر اتنی ہی شرافت آئے گی. یہ بعض لوگوں میں طبیعی شرافتیں ہوتی ہیں اور بعض خاندانوں میں محنت کر کر کے آپ تھک جائیے، وہ طبیعی شرافتیں نہیں آتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان آداب کا لحاظ جب نہیں رکھا جائے گا تو یہ ہوگا. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے بیٹھے، یہ چلی گئی اندر، چلی گئی تو چونکہ اپنی بچی کی طرح اسے رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور پانی لے کر کے ان کے چہرے پر چھڑکا. کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ایسا، چھڑکا ان کے اوپر پانی. تو میں نے اپنے شیخ رحمہ اللہ تعالی سے سنا کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی شانہ نے لمبی عمر عطا فرمائی, بوڑھی ہو گئی, بال بھی سفید ہو گئے اور رنکلز بھی آ گئی چمڑی وغیرہ پر بڑھاپے کی وجہ سے, مگر چہرہ جوان کا جوان رہا, چہرہ جوان کا جوان رہا. غالب الخصائص سے کبرا میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا یہ رومال اوپر کی شال جو کچھ بھی تھا رومال, جب وہ گندا ہو جاتا تھا تو اسے دھوتے نہیں تھے, یوں کر کے تنور میں ڈال دیتے تھے, اس کا سیرا پکڑ کے تنور میں ڈال دیتے تھے. تو تنور جو ہے وہ اس کا پورا میل کھا جاتا تھا, رومال ویسا کا ویسا رہ جاتا تھا. جب اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, آپ کا رومال جلتا نہیں, تو کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو سے فارغ ہوئے تو میں نے یہ رومال پیش کیا, تو آپ نے اس رومال کو اپنے بدن پر لگایا, تو کہا کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جس رومال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن چھو لے اسے آگ نہیں کھا سکتی, کیونکہ اس کے بعد ہم اسے دھوتے نہیں, جب یہ گندا ہو جاتا ہے تو اندر تندور میں ڈال دیتے ہیں, تندور جو ہے وہ سارا میل تو کھا جاتا ہے مگر رومال کو نہیں چھوتا. حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسلمان ہوئے, چھوٹے بچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, تو عشق اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے زندگی بھر بال نہیں کٹوائے, بال نہیں کٹوائے. کیوں بال نہیں کٹواتے؟ لیکن ان بالوں کو کیسے کٹواؤں جن بالوں پہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑا ہوا ہے؟ بال نہیں کٹوائے پوری زندگی, تو بال لمبے ہو گئے تھے عورتوں جیسے, تو ان بالوں کے اندر وہ حصہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا ہوا تھا وہ اخیر تک سیاہ رہا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات, جو کپڑا اور جو بال اور جو چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مس ہو جائے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, کبھی سفید نہیں ہوتا. جو جس کا قلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے مل جائے, محنت کرے اپنے دل پر اور اپنے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگ دے, پھر اس دل کا کیا عالم ہوگا. ایک دوسرا موضوع ہے خیر, تو یہ عمر ابن ابی سلمہ ان سے بہت محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہیں کھانے پر بھی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اس سوتی نے اولاد کا کیا حال ہوتا ہے گھروں میں, نوکر ہو جاتا ہے نوکر سوتی لی اولاد, اور اسے پھر الگ کھانے پر بٹھایا جاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت ہوتی رہتی ہے, سوتی لا باپ یا سوتی لی ماں ہو. یتیمی کے تجربے سے جو لوگ گزرے ہوں ان کو پتا ہے, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یتیم ہوتے ہیں اور انہیں شفقت ملتی ہے, ماں باپ ان کو اپنی اولاد کی طرح رکھتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ کھانے کے لیے بٹھاتے تھے. تو یہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں بچہ تھا تو بچہ تھا تو بچے کی طرح کھاتا تھا, کبھی ادھر ہاتھ کبھی ادھر ہاتھ, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ یا غلام, یہ لڑکے دیکھا کہ میرا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, تو کہا کہ یہ لڑکے یہ منے یا غلام, یہ منع ہیں، یہ بچے کھانے کے لیے جب بیٹھے تو اپنی طرف سے کھا لیا کرو، اپنی طرف سے کھاؤ. تو اب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنا یہ خلاف ادب ہے. بس دل دل میں جو پڑھنا ہو پڑھتا رہے، اور خاص طور پہ جب دین کی بات ہو رہی ہو اس وقت دین کی بات سنو، چاہے کسی کی بھی ہو. جب ڈاکٹر صاحب ہمارے اگر تسبیح لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور یہ پڑھ رہے ہو، اور ہم کہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسبیح مت پڑھو، آدمی ذرا شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے غلط کام کیا. ناراض نہیں ہوتا، شرمندہ ہو جاتا ہے تھوڑا. جو شریف لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ان چیزوں کا خیال رہتا ہے، وہ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ دینی مجلسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو چند چیزوں کا خیال رکھو، بہت توجہ سے سنا کرو، طلب کے ساتھ سنا کرو، محتاج بن کے سنا کرو. اس وقت ذکر و اذکار سب کچھ بند کر دو، با ادب ہو کر کے بیٹھو. اب یہ دوسرے آداب بھی بیان کیے گئے، تو اس میں وہ ادب بھی بیچ میں آ گیا، تو اتنا زیادہ سائیکولوجیکلی افیکٹ نہیں ہوتا. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائیکولوجی میں جتنے ماہر تھے، اتنی سورہ زمین پر کوئی نہیں. نفسانیت کے ماہر سائیکولوجی کے، اس لیے کہ تربیت کرنے میں تو سائیکولوجی کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پیغمبر جتنا سائیکولوجی کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. تو اس چیز کو سمجھ رہے تھے، دیکھو چھوٹے سے چھوٹے بچے، اور اپنا بچہ بالکل اپنی کیئر میں، اور بالکل عمر بھی چھوٹی، مگر کتنا خیال کیا کہ سیدھے یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے کھا. ہم ہوتے تو کیا کر دیا اپنا بچہ، بھائی اپنی طرف سے کھا، ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہتا ہے. کیا غلامی منی سم اللہ، کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو. وکل بھی یمین، کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلک، اور کھانے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھاؤ. اصل بات تو یہ تیسری ہی تھی، یہ پہلی بات ان کو بتانا مقصود نہیں تھا. ممکن ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا اور وہ دائیں ہاتھ ہی سے کھا رہے تھے، مگر یہ کھانے کے ادب بیان کیے تاکہ ٹھیس نہ پہنچے دل کو. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. دیکھو تربیت بھی ہو گئی اور پیار محبت سے. سم اللہ، بسم اللہ پڑھ. وکل بیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے. وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے. بس دو چیزیں بتا کر ختم کرتا ہوں آج کی بات. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کھانا شروع کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے. اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، تو کچھ لوگوں کو مثلاً دعا معلوم نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ، یا وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت ادا ہو گئی، ایک سنت یہ ہو گئی کہ بسم اللہ پڑھنا. دوسری سنت اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھنا. تو اگر کوئی بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھے گا تب دو سنت ہو گئی، بسم اللہ پڑھنا الگ سنت، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسمک اللہم پڑھے، بسم اللہ پڑھے، صرف سنت ادا ہو گئی بسم اللہ کی. اور بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھے تو یہ صحیح نسخوں میں، حدیث کے صحیح نسخوں میں بسم اللہ وبرکت اللہ ہی ہے، وہ بعض نسخوں میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی ہے بعض نسخوں میں، مگر جو صحیح نسخے اس وقت چھپے ہوئے ہیں اور جو تحقیق ہوئی ہے محدثین نے جو تحقیق کی، اس میں اعلیٰ نہیں ہے بسم اللہ وبرکت اللہ، مگر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً او جز المسالک میں یا لامع میں، یا پھر یہ کہ اس میں ابو داود شریف کی شرح میں بزل میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے وعلا کا بھی ایک نسخہ بیان کیا ہے کہ ایک نسخے میں وعلا بھی ہے. تو لوگوں کو سکھایا جائے کہ بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا بہتر ہے، مگر اگر بسم اللہ و اعلی برکت اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایک نسخے میں ہے. تو بسم اللہ و برکت اللہ تو اب دو سنت ہوگی. جیسے ایک شخص نے مسواک کر لی تو مسواک ہو گئی، پھر بھی ایک مسواک سنت. دوسری سنت مسواک میں یہ ہے کہ دائیں طرف سے اوپر سے شروع کیا جائے، پھر دائیں طرف سے نیچے، پھر دائیں طرف سے اوپر، پھر یہ دوسری سنت ہوگی. تیسری سنت یہ ہے کہ مسواک اتنی لمبی ہو، یہ تیسری سنت ہو گئی. تو ایک ہی چیز میں کئی کئی سنتیں ہوتی ہیں. تو تسمیہ اگر کسی نے پڑھ لیا بسم اللہ جس طرح کا بھی ہو تو سنت ادا ہو جائے گی، اور بسم اللہ برکت اللہ پڑھنے سے جو صحیح سنت ہے تو دو سنتیں ادا ہو جائے گی. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مستقل آگے اس کا بیان آئے گا، مگر میں یہاں عرض کر دوں کہ کھانا اگر ایک ہی قسم کا ہے، مثلا بریانی ہے اور ہم اور آپ دونوں بیٹھ گئے ایک پلیٹ میں، تو ادھر بھی بریانی ہے آپ کی طرف بھی بریانی ہے، تو بھائی ادھر ہاتھ کیوں مارتا ہے، ادھر کیوں ہاتھ مار رہا ہے، ادھر جو ہے وہی ادھر بھی ہے، مگر ادھر کوئی ایسی چیز ہے جو ادھر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ٹرے آ گئی اور اس میں مدینہ منورہ کی تین قسم کی کھجوریں آ گئی، سیٹ کی ہوئی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر. تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے. اگر الگ الگ قسم کا کھانا ہو تو ادھر بھی ہاتھ مار سکتے ہیں آپ، یہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ کھانا ایک ہی قسم کا ہو. تو ہماری شریعت نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن طبیعتوں کو انقباض ہو جاتا ہے، اس لیے ادھر ادھر ہاتھ مت مارو، اپنی طرف سے کھاؤ. تو یہ ایک ہی پلیٹ میں کھانے کا جو مزاج بنانا ہے اس میں یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں. اسی لیے ایک اور بات بتلا دوں اور ختم اس کو. اسی لیے جس طرح مختلف قسم کے کھانے ہوں اور آپ ہاتھ ادھر ادھر مار سکتے ہیں، اسی طرح آپ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسے گھن نہیں ہوگی. اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کسی بہت محبوب شاگرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بہت قریبی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ حکم لاگو نہیں ہوتا. اس وقت آپ جہاں گئے ہاتھ مارو، اس لیے کہ اگر بیوی کے ساتھ محبت بہت ہے، شاگرد کے ساتھ محبت بہت ہے، مرید کے ساتھ محبت بہت ہے، تب تو اس طرف اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ لذیذ ہو جائے گا کہ ان کا ہاتھ لگا ہوا ہے. جیسے کسی کا جھوٹا پیتے ہیں تو بعض اس شاگ جو ہیں اپنے جو خواہش پرستی کے لیے محبت کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، مگر بعض اس شاگ جو ہیں وہ اپنے شیخ کو برابر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس جگہ منہ لگا کر کے پانی پیا، اس جگہ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں. اور بعض کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شیخ کا منہ لگا ہے وہاں ہمارا گندا منہ نہیں لگنا چاہیے، یہ عشق کی دوسری ہے. عشق میں تو کوئی قاعدہ نہیں ہوتا نا، اس میں قانون کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان ہائیجینک، ان ہائیجینک، ان ہائیجینک، کہ ہماری ماں نے اس گلاس میں منہ لگایا ہے، اب یہ ہائیجین کے خلاف ہے کہ اس کو ہم پیئیں، تو ہائیجین وائیجین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت کی کمی یا محبت کی فقدان ہے. وہی لوگ جو اپنی ماں اور اپنے بھائی کے جھوٹے کو ان ہائیجینک کہتے ہیں، وہ کتے کے منہ میں آئس کریم رکھ کر کے کھاتے ہیں. یہ سنی سنائی بات تھوڑی ہے، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ میں سے بھی بہت سونا دیکھا ہوگا، پارک میں سمر میں یوں آئس کریم دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں آئس کریم دے رہے کھا رہے ہیں. تو ماں کا جھوٹا تو ان ہائیجینک، اور کتے کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے محبت ہوتی نہیں جتنی کتے سے. اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی کسی مومن کا جھوٹا، کسی یہ جو کہنا بزرگوں کے بچے ہوئے کو لوگ پیتے ہیں، کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اس کا تھوک اس میں لگ جاتا ہے تو اس میں برکت آتی ہے اس کے جسم کی، تو ایمان کی بھی برکت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر مومن، ادنا سے ادنا مومن کا تھوک جب کسی پانی میں لگ جاتا ہے تو دوسرے مومن کے لیے شفا ہے. اسی لیے صحابہ جب دودھ پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے؟ پیالہ لے کر بیٹھ جاتے تھے، ایک پی رہا ہے آگے، دوسرا پی رہا ہے آگے، تیسرا پی رہا ہے آگے، ایک ہی پیالے میں سب پیتے تھے. کھانے میں بھی ایک ہی برتن میں زیادہ سے زیادہ لوگ کھاتے. اور ہمارے آج کل محبتیں اتنی کم ہو گئی کہ بیٹے کو کہو نا کہ بیٹا آج سے ہم ساتھ کھا لیا کریں گے ایک پلیٹ میں، کل سے وہ کھانے کا وقت نہ بدل دے تو محبتیں کم ہو گئی بالکل. ماں باپ جو چھوڑ دیتے ہیں اپنا وہ ڈسٹبن میں جاتا ہے, خاص طور پہ بوڑھے ہیں ماں باپ کہ گوجو چھ, اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ کا بچا ہوا, پتا نہیں یہ تبرک ہمیں کب ملے گا, ماں باپ کا بچا ہوا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ان شاء اللہ. بھی اب جمعہ دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تعلق بھی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ ایک حدیث کی پڑھ دیا کرو, تو اس کے ذمن میں بزرگوں کی باتیں بھی آ جائیں گی. اللہ